الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعلموا انما الحياه الدنيا لعب ولهو وزينه وتفاخر بينكم وتكاثر في الاموال والاولاد كمثل غيث اعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اس دنیا میں انسان کی زندگی فانی ہے انسان کی زندگی کی مثال ایک ٹمٹماتے ہوئے چراغ کسی ہے جو شام کے وقت روشن کیا گیا ہو جب ایک چراغ نیا نیا روشن کیا جاتا ہے تو اس چراغ کے اندر کچھ تیل بھی ڈالا جاتا ہے جو اس کے لیے ایندھن کا کام دیتا ہے تو نیا چراغ روشن کیا جانے والا اس کی مثال ایک جوان آدمی کی زندگی کسی ہے اور ایک بوڑھے آدمی کی زندگی کی مثال چراغ سحر کی مانند ہے یعنی جب یہ چراغ ساری رات جلتا رہتا ہے جلتا رہتا ہے جلتا رہتا ہے تو اس کے اندر جو تیل ہے وہ بھی ختم ہوتا رہتا ہے وہ بھی راکھ میں اور روشنی میں تبدیل ہوتا رہتا ہے اور صبح تک یہ تیل تقریباً ختم ہو چکا ہوتا ہے تو ہمارے مشائخ نے فرمایا کہ جوان آدمی کی مثال اس شام کے وقت نئے روشن کیے گئے چراغ کی مانند ہے اور بوڑھے آدمی کی مثال صبح کے چراغ کی مانند ہے جس کا کہ تیل ختم ہو چکا ہوتا ہے لیکن ان دونوں چراغوں کی روشنی بتی وہ صرف ایک ہوا کے جھونکے کی محتاج ہوتی ہے ہوا کا جھونکا تیز چل جائے تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اس چراغ کے اندر تیل کتنا باقی ہے بے شک وہ تیل سے بھرا ہوا چراغ ہو لیکن وہ ہوا کا جھونکا اس کی بتی کو بھی اسی طرح گل کر دیتا ہے کہ جس طرح سے کسی ایسے چراغ کی روشنی کو گل کر دیتا ہے جس کے اندر تیل ختم ہو چکا ہو مطلب جوان انسان کی زندگی بھی ایسے ہی ایک لمحے میں ختم ہو سکتی ہے جیسے کہ ایک 70 سالہ 80 سالہ بوڑھے کی زندگی ایک لمحے میں ختم ہو سکتی ہے تو یہ ہے ہماری زندگی کی حقیقت ہم میں سے کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ ہم نے کل صبح کا سورج دیکھنا ہے یا نہیں بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ ہم میں سے کوئی یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ ہم نے چند گھنٹوں کے بعد آج کی رات میں نیند بھی کرنی ہے کہ نہیں کوئی اتنا بھی نہیں کہہ سکتا کہ اس مجلس سے اٹھ کر کے اپنے گھر جانا نصیب ہوگا کہ نہیں یہ ہے ہماری زندگی تو اس دنیا کی زندگی میں ہر چیز عارضی ہے حتیٰ کہ اس دنیا کی زندگی کی خوشی بھی عارضی ہے اس کا غم بھی عارضی ہے اس کی صحت بھی عارضی ہے اور اس کی بیماری بھی عارضی ہے اس کی نعمتیں بھی عارضی ہیں اور اس کی سزائیں بھی عارضی ہیں اس کی بہار بھی عارضی ہے اور اس کی خزاں بھی عارضی ہے اس دنیا کی زندگی میں ہر چیز عارضی ہے دن بھی عارضی ہے رات بھی عارضی ہے صبح بھی عارضی ہے شام بھی عارضی ہے یہ ہے اس دنیا کی زندگی کی حقیقت حضرت ذوالنون بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ الدنیا یوم ولنا فیہا صوم کہ دنیا کی زندگی ایک دن کی مانند ہے اور اس دن میں ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے یعنی اللہ والے اس دنیا کی زندگی میں جتنا بھی ان کو وقت ملتا ہے وہ ان کے لیے ایک روزے والے دن کی مانند ہوتا ہے جس طرح روزے دار روزے کے دوران اپنی نفسانی خواہشات کو پورا نہیں کرتا حتیٰ کہ جائز تمناؤں سے بھی دور رہنے کی کوشش کرتا ہے، اسی طریقے سے اللہ والے جنہوں نے آخرت کے ساتھ دل لگایا ہوا ہوتا ہے وہ اس دنیا کی تمام زندگی کے اندر روزے کی حالت میں رہتے ہیں. یہ اللہ والوں کی کیفیت ہوتی ہے، یہ آخرت والوں کی کیفیت ہوتی ہے. تو اس وجہ سے اس دنیا کی زندگی نے، اس دنیا نے ہزاروں نہیں لاکھوں نہیں کروڑوں تندرست و توانا جسموں کو کھایا ہے. جن جسموں کو ہم اس دنیا کا خوراک کی خوراک دے دے کر کے موٹا تازہ کرتے ہیں، توانا کرتے ہیں، ہم بھول جاتے ہیں کہ اسی جسم نے کیڑوں کی خوراک بننا ہے. جس جسم کے اوپر اتنا مرد بھی خرچ کرتے ہیں، عورتیں بھی خرچ کرتی ہیں، اتنی اپنی صلاحیتیں اور اپنی سوچیں لگاتی ہیں، اس جسم نے ایک دن کیڑوں کی خوراک بن جانا ہے. اس دنیا کی اچھی سے اچھی چیز کیا حیثیت رکھتی ہے؟ دنیا کے اندر جو بہترین لباس کہلاتا ہے وہ ریشم کا لباس ہوتا ہے، اور یہ ریشم کے کیڑے کا تھوک ہوتا ہے. یہ ریشم کے کیڑے کا تھوک ہوتا ہے جو کہ اس دنیا کا بہترین لباس کہلاتا ہے، ایک کیڑے کا تھوک. اور اس دنیا کی زندگی میں جو بہترین مشروب کہلاتا ہے، شہد، حتیٰ کہ لوگ ایک دوسرے کو محبت میں ہنی کہتے ہیں، شہد جیسا مشروب، اس جیسا دوسرے مشروب بنانے کی کوشش کی جاتی ہے، وہ ہمارا آئیڈیل ہے. یہ شہد کیا ہے؟ یہ بھی ایک مکھی کا لعاب ہے، تھوک ہے ایک مکھی کا. ہمیں غور کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر جو اچھی چیزیں بھی رکھی ہیں، ان اچھی چیزوں کی بھی بنیاد کیا رکھی. بھئی شہد کو کسی اچھی طریقے سے نکالنے کا انتظام بھی تو ہو سکتا تھا، کوئی بہت ہی خوبصورت سی چیز ہوتی، خوبصورت انداز میں یہ شہد بنتا، لیکن نہیں، مکھی جس کو کہ ہم سب سے کمزور مخلوق سمجھتے ہیں، گندی بھی سمجھتے ہیں، شہد نکالنے والے کی تھوڑی عزت کر لیتے ہیں، لیکن ہوتی تو وہ مکھی ہے نا، اس کو ہم کچھ اور تو نہیں کہہ سکتے. تو اس مکھی کا بھی جو لعاب ہوتا ہے، جو تھوک ہوتا ہے، اس سے وہ شہد بنتا ہے. اور ریشم کو جو ہے وہ بھی ایک کیڑا، کیڑے کی ہماری بول چال کے اندر کیا حیثیت ہوتی ہے، جو ہمیں سب سے برا لگتا ہے ہم اس کو کیڑا کہتے ہیں. تو یہ کیڑے کا تھوک جو ہوتا ہے یہ ہمارا بہترین لباس ہوتا ہے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جو اپنی بہترین مخلوق بنائی، اشرف المخلوقات بنائی، انسان جس کو کہ عقل سے نوازا، جس کو کہ بہترین تخلیق کے اوپر اللہ تعالیٰ نے بنایا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اللہ تعالیٰ نے اس کی اوریجن کیا بنائی؟ گندے پانی کا قطرہ. اچھے طریقے سے بھی بنا سکتے تھے، کسی جس کو کہ ہم تمیز والا طریقہ کہتے ہیں اس طریقے سے بھی بنا سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ چوز دا ورسٹ آف دا ویز، جس سے کہ ایک شریف آدمی اس کا ذکر کرنا پسند نہیں کرتا. تو انسان کی تخلیق کی بنیاد ایسے رکھی. اللہ تعالیٰ کیا دکھانا چاہتے ہیں؟ اس دنیا کی زندگی میں آ کر کے تم اپنی اوقات کو مت بھول جانا، یہ حقیقتیں ہیں تمہاری بہترین چیزوں کی، اس دنیا کی بہترین چیزوں کی یہ اصلیت ہے. تو اس دنیا کی جو کم بہتر چیزیں ہیں یا خراب چیزیں ہیں، ان کی کیا حقیقت ہوگی؟ تو اسی وجہ سے ایک عقل مند انسان اس دنیا سے کبھی بھی دل نہیں لگا سکتا. مشائخ کیا ایک جملہ مشہور ہے کہ جس کے سامنے اس دنیا کی حقیقت کھل گئی، وہ اس دنیا سے نفرت کیے بغیر رہ نہیں سکتا. تو ہم جو دنیا کی محبت کے اندر مبتلا ہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ہم گرفتار ہیں اس آزمائش کے اندر، مبتلا اور گرفتار ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تک ہمارے سامنے اس دنیا کی حقیقت ہی نہیں کھلی ہے. حالانکہ ساری چیزیں ہمارے سامنے عیاں ہیں، روشن ہیں، نظر آ رہی ہوتی ہیں ہمیں ہر وقت. مزے کی بات، سمجھنے کی بات یہ ہے، عبرت کی بات یہ ہے کہ سب کچھ سامنے ہونے کے باوجود ہمیں نظر کیوں نہیں آتا، ہمیں سمجھ میں کیوں نہیں آتا؟ کتنی بنیادی فالٹ ہے ہماری بصیرت کے اندر، ہماری بصارت کے اندر، بلکہ ہماری عقل کے اندر کتنی بنیادی پرابلمز ہیں کہ سامنے پڑی چیز جو ہوتی ہے وہ ہمیں نظر نہیں آ رہی ہوتی، کھل کھل کر کے جس چیز کو بیان کیا جا رہا ہوتا ہے وہ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی، لیکن اس کے اوپر سونے پر سہاگا یہ کہ پھر بھی ہم اپنے آپ کو عقل مند سمجھ رہے ہوتے ہیں، پھر بھی ہم اپنے آپ کو ذہین سمجھ رہے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کے اوپر فخر کر رہے ہوتے ہیں اپنی ذہانت کے اوپر، اپنی سمجھ کے اوپر، حالانکہ جو سب سے زیادہ آسان چیز ہے سمجھنے کی وہ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی. عجیب معاملہ ہے ہمارا. تو اللہ کے قرآن کو کھول کر کے دیکھیں تو اللہ تعالیٰ اس دنیا کی حقیقت یاد دلاتے رہتے ہیں ہمیں، پھر بھی ہم پر احسان کرتے ہوئے ہمیں پھر بھی یہ چیزیں کھول کھول کے یاد کراتے رہتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوقات کو آلریڈی ہمارے سامنے کھولا ہوا ہے. اعلمو، جان لو، انم الحیات الدنیا، کہ یہ دنیا کی زندگی کھیل تماشا ہے، لعب و لہو، لہو چیز ہے، ایک دم بیکار چیز ہے. وہ زینت، اور جو تم اپنے اوپر سرخی پاؤڈر ڈال کر کے جیسے اپنے اوپر زینت چڑھاتے ہو نا، میک اپ چڑھاتے ہو، اور پھر جب ایک دفعہ پانی پڑتا ہے تو وہ میک اپ سارا کا سارا اتر جاتا ہے، تو دنیا کی زندگی کی بھی مثال ایسی زینت کی جیسی ہے. وہ تفاخر بینکم، اور تم ایک دوسرے کے درمیان فخر کرتے ہو، اپنی بے وقوفی کے اوپر فخر کرتے ہو، اپنی کم مائیگی کے اوپر فخر کرتے ہو، کیونکہ جس کو تم اپنی بڑی نعمت سمجھ رہے ہوتے ہو، اپنی بڑائی سمجھ رہے ہوتے ہو، حقیقت میں وہ تمہاری بے وقوفی ہوتی ہے، اور تم اس بے وقوفی کے اوپر ایک دوسرے کے ساتھ بحث کر رہے ہوتے ہو، مباحثے کر رہے ہوتے ہو، اور اپنے آپ کو بڑا بنانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہو. فی الاموال والاولاد، تفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد، اور اپنے اموال اور اپنے اولاد کی کثرت کے اوپر ایک دوسرے کے ساتھ بحث کر رہے ہو تو، بڑائی بیان کر رہے ہو تو. پھر اس دنیا کی مثال بیان کری، کمثل غیث اعجب الکفار، اس دنیا کی مثال ایک بارش کی مانند ہے. ایکچولی لفظ تو استعمال کیا بارش کا، کہ اس کی دنیا کی مثال بارش کی مانند ہے، لیکن بتانا کیا چاہ رہے ہیں کہ جب بارش زمین کے اوپر برستی ہے تو اس سے زمین کے اندر کھیتی پیدا ہوتی ہے، غلہ پیدا ہوتا ہے. اعجب الکفار، اور یہ جو غلہ پیدا ہوتا ہے یہ کفار کو، کفار سے کون مراد ہے یہاں پر؟ اللہ تعالیٰ کی نفی کرنے والے نہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نفی کرنے والے نہیں، بلکہ کسان مراد ہے یہاں پر، کیونکہ لفظ کافر یہ کسان کے لیے بھی بولا جاتا ہے عربی زبان کے اندر، چھپانے والے کو کافر کہتے ہیں، اور کسان چونکہ بیج کو زمین کے اندر چھپا دیتا ہے تاکہ وہ زمین کے اندر سے پھر اگے، تو کسان کو بھی کافر کہا جاتا ہے. تو یہاں پر وہ کسان مراد ہیں کہ کسان اپنی کھیتی کو دیکھ کر کے بہت خوش ہو جاتا ہے جب بارش برستی ہے اور اس کی کھیتی اگنا شروع ہوتی ہے. ثم یہیج، اس کی جو نبات ہوتی ہے، نباتات اس کھیتی کی، اس سے خوش ہوتا ہے، اور پھر وہ کھیتی بعد میں خشک ہو جاتی ہے، تھوڑے عرصے تک وہ بڑی ہوتی ہے، اس کے اندر سے اناج نکلتا ہے، پھر وہ کھیتی خشک ہو جاتی ہے. فتراہ مسفرن ثم یہیجو، وہ خشک ہو جاتی ہے، فتراہ مسفرن، پھر تو دیکھتا ہے اس کو کہ وہ پیلی پڑ جاتی ہے. ثم یکون حطاما، اور پھر وہ کھیتی کچرے کی مانند ہو جاتی ہے، بالکل اس کی ویلیو ختم ہو جاتی ہے، ویئر آف ہو جاتی ہے وہ. تو یہ دنیا کی زندگی کی مثال ہے کہ ایک شخص خوش ہوتا ہے، اچھا میرے یہاں اولاد ہوئی ہے، میرا بیٹا پیدا ہوا، میرے یہاں بیٹی پیدا ہوئی، اور پھر یہ بچہ جب بڑھتا ہے بڑھتا ہے، بالآخر یہ جوانی کو پہنچتا ہے، اور جوانی کو پہنچنے کے بعد پھر یہ بوڑھا ہو جاتا ہے، اور پھر یہ بھی اسی کھیتی کے طریقے سے ختم ہو جاتا ہے، خشک پڑ جاتا ہے، حتیٰ کہ یہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے. وفی الآخرت عذاب شدید و مغفرۃ من اللہ و رضوان، مغفرت من اللہ و رضوان، کہ آخرت کی زندگی یاد دلائی کہ دیکھو دنیا کی زندگی تو اس طریقے سے اگتی ہے اور ختم ہو جاتی ہے، تم کو اچھی لگتی ہے، بھاتی ہے تمہاری نگاہوں کو، لیکن آخرت کی زندگی کے اندر تمہارے لیے یا تو ہمیشہ ہمیشہ کا عذاب رکھا ہوا ہے، یا پھر اللہ تعالی کی رضا، اور مغفرت لکھی ہوئی ہے، یہ تمہارے اعمال کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے. ومل حیات الدنیا، اور دنیا کی زندگی نہیں ہے سوائے متاع الغرور کے. یہ ایک دھوکے کی متاع ہے، دھوکے کا سودا ہے دنیا کی زندگی. اس دنیا کی زندگی سے دھوکا مت کھاؤ. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں دنیا کی زندگی کے بارے میں، بل تؤثرون الحیات الدنیا، کہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو. بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقى، حالانکہ آخرت کی زندگی یہ دنیا کی زندگی سے زیادہ بہتر ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے. تو دنیا کی زندگی میں اگر ہمیں سونا بھی مل جائے لیکن ہمیں بتا دیا جائے کہ یہ فنا ہونے والا ہے، ایک محل بھی دے دیا جائے اور بتا دیا جائے کہ یہ محل فنا ہونے والا ہے، اور آخرت کی زندگی میں اگر جھوپڑی بھی دے دی جائے اور یہ بتا دیا جائے کہ یہ جھوپڑی تمہارے پاس ہمیشہ ہمیشہ رہے گی، یہ فنا نہیں ہوگی، تو ایک عقل مند آدمی اس جھوپڑی کو اس فنا ہونے والے محل کے اوپر ترجیح دے گا. کیونکہ کتنا ہی اچھا محل کیوں نہ ہو، یہ مجھ سے چھین لیا جائے گا، پھر میں آسمان کے نیچے آ جاؤں گا، بے گھر ہو جاؤں گا، بچوں کا ٹھکانہ ختم ہو جائے گا میرے پاس سے، میں کیسے اپنی زندگی کے معاملات چلاؤں گا دھوپ کے نیچے سردی کے اندر. تو وہ اس کچی جھوپڑی کو ترجیح دے گا جو اس سے نہیں چھینی جائے گی. کبھی کیا اس قسم کا سودا کہ کسی ہوٹل کے اندر 3 دن کی ہمیں فری بریکفسٹ اور فری لنچ اور بہترین کمرہ وہ آفر کیا جائے، اور اس کے بدلے میں ہمیں کہا جائے کہ جی آپ کو اپنا گھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑنا پڑے گا. کوئی انسان یہ سودا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا کہ 3 دن 5-star ہوٹل کے اندر رہ لے اور اپنے ذاتی گھر کو جو کہ اس کی ملکیت ہے اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خیر بات کر دے. کوئی بھی انسان اس طرح کا سودا نہیں کرے گا. لیکن ہمارا کیا معاملہ ہے کہ ہم ایسا سودا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو حقیقت تو یہ ہے کہ دنیا کی زندگی فنا ہونے والا محل بھی نہیں ہے. دنیا کی زندگی کی حقیقت تو یہ ہے کہ یہ فنا ہونے والی ٹھیکری کی مانند بھی نہیں ہے، ٹھیکری، فنا ہونے والی جھوپڑی کی مانند بھی نہیں ہے، یعنی یہ جھوپڑی سے بھی بدتر چیز ہے اور فنا بھی ہونے والی ہے. اور آخرت کی حقیقت یہ ہے کہ وہ کبھی فنا نہ ہونے والے سونے کی مانند ہے، کبھی فنا نہ ہونے والے محل کی مانند ہے. لیکن پھر بھی ہم دنیا کو ترجیح دے رہے ہوتے ہیں. سونے والی آخرت، چاندی والی آخرت، جہاں اپنی من مرضی کی نعمتیں ملیں گی اور وہ نعمتیں بھی ملیں گی جن کا وہم و گمان بھی ہمیں نہیں ہوا. بچوں کے سامنے ایک موضوع چل رہا ہے خواتین کی برکت سے، سورہ دہر کی تفسیر پڑھنے کی توفیق ہوئی، تو اس تفسیر کے دوران عجیب باتیں اللہ تعالی نے کھلوائیں کہ جنت کے محل کے اندر جو انسان کو اسٹیٹ ملے گی جنتی کو، اس کے اندر اس کی اپنی پرسنل نہریں ہوں گی، پرسنل نہریں ہوں گی اس کی. دنیا کے اندر کسی کے پاس اتنا گھر نہیں ہوگا اتنا بڑا، زیادہ سے زیادہ کوئی بڑا گھر ہوتا ہے تو اس کے اندر پرائیویٹ سوئمنگ پول بنا لیتے ہیں لوگ. جن لوگوں کے پاس پرسنل اسٹیٹس ہوتی ہیں، جزیرے ہوتے ہیں، ان کی تعداد دنیا کے اندر شاید ہاتھوں کی انگلیوں کے اوپر گنی جا سکتی ہے. اتنے کم لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس اتنی بڑی اسٹیٹس ہوتی ہیں، اتنا بڑا لینڈ ہوتا ہے کہ اس کے اندر شاید کوئی ایک نہر بہتی ہو. جنت کے اندر ہر جنتی کے پاس کم از کم اتنا بڑا گھر ہوگا کہ جس کے اندر نہریں بہتی ہوں گی، ایک نہیں ایک سے زیادہ نہریں بہتی ہوں گی. لیکن بات یہاں پہ ختم نہیں ہوئی، بلکہ فرمایا ان نہروں کے بارے میں یفجرونھا تفجیرا، کہ یہ جو نہریں بہتی ہوں گی ان نہروں کو جنتی اپنی مرضی سے بدل بھی سکے گا، کہ اس کا بہاؤ اس کو پسند نہیں آ رہا. یپ، شروع میں تو ہر چیز پسند آئے گی کیونکہ وہ ہمارے وہم و گمان سے بڑی ہوگی، ہر چیز پسند آئے گی، لیکن انسان کی طبیعت اللہ تعالی نے ایسی رکھی ہے کہ کچھ لمبا عرصہ گزر جانے کے بعد وہ اچھی سے اچھی چیز سے بور ہو جاتا ہے، اس کو چینج چاہیے ہوتا ہے. کہ کوئی تبدیلی چاہیے، تو جنت کی نہروں کا یہ معاملہ ہوگا کہ وہ جنتی اپنی مرضی سے ان کو کسٹمائز کر سکے گا، ان کو ٹیلر کر سکے گا کہ مجھے یہ نہر یہاں سے یہاں بہتی ہوئی نہیں بلکہ فلانی جگہ سے فلانی جگہ بہتی ہوئی چاہیے، وہ مجھے زیادہ اچھی لگے گی، میں چاہتا ہوں اس کو تھوڑا سا تبدیل کر لوں، اس نہر کو میں آبشار بنا دیتا ہوں، واٹر فال کی شکل، واٹر فال مجھے زیادہ اچھے لگتے ہیں۔ تو اس ایک نعمت کا ذکر کر کے اللہ تعالی نے ہمارے لیے کھلا میدان چھوڑ دیا کہ جنت کی ہر نعمت، جنت کی ہر نعمت کسٹمائزبل ہوگی، ہر نعمت کسٹمائزبل ہوگی، ہر نعمت کو ہم صرف ریڈی میڈ جیسے شروع میں ہمیں دی گئی ہے، اب ہمیں ہمیشہ ہمیشہ کی جنت کی زندگی میں اسی کے ساتھ گزارا نہیں کرنا پڑے گا، بلکہ اس کو اپنی من مرضی کے مطابق ہم چینج بھی کر سکیں گے۔ جیسے عورتیں کوئی ڈریس خریدتی ہیں تو ریڈی میڈ ڈریس بھی جو ہے وہ بہت چھان پھٹک کر کے خریدتی ہیں، اپنی من مرضی کے مطابق خریدتی ہیں، لیکن ریڈی میڈ ڈریس کو پھر جا کر کے ٹیلر کے پاس لے کے جاتی ہیں کہ اب میں اس کے اندر تھوڑی سی اور بھی تبدیلی کرنا چاہتی ہوں، لیکن ٹیلر بھی بہت زیادہ تبدیلی نہیں کر سکتا، ایک دفعہ کروا لے گی، ایک ڈریس کو دو بار تو نہیں ٹیلر کروا سکتی، پھر اسی کے ساتھ زندگی کے ساتھ گزارا کرنا پڑتا ہے، کئی سال گزارنے پڑتے ہیں اس ایک ڈریس کے ساتھ۔ لیکن جنت میں ایسا نہیں ہوگا، جنت میں جس چیز کو جیسے چاہیں گے ہم کسٹمائز کر سکیں گے، ماڈیفائی کر سکیں گے اپنی مرضی کے مطابق۔ تو یہ جنت کی زندگی ہے، اور اس دنیا کی زندگی کے اندر ہمیں نعمتیں، پہلی تو ایسی نعمتیں میسر ہی نہیں ہوتی ہیں، اور اگر میسر ہو بھی جائیں تو جیسی مل گئی اسی پر گزارا کرنا پڑتا ہے، اور جب تک وہ نعمت ملتی ہے تو اس وقت تک ہماری عمر بھی اتنی اچھی خاصی گزر چکی ہوتی ہے کہ اب ہم اچھی طریقے سے ان نعمتوں سے انجوائے بھی نہیں کر سکتے، پھر سوچتے ہیں کہ یار چلو بچے انجوائے کر لیں گے، میری تو عمر گزر گئی، میرے بچے انجوائے کر لیں گے، اور بچے جب بڑے ہوتے ہیں تو ان کو پھر اور نعمتیں چاہیے ہوتی ہیں، اور چیزیں چاہیے ہوتی ہیں، پھر وہ اس کے تھک و دعاؤں میں لگ جاتے ہیں، ہاں اب یہ بھی چاہیے، اب یہ بھی لے کر کے آؤ، یہ بھی لے کر کے آؤ، پھر جب تک ان کے پاس وہ چیزیں آتی ہیں جن کی وہ تمنا کر رہے ہوتے ہیں وہ بوڑھے ہو چکے ہوتے ہیں، اور پھر وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ اچھا چلو ہمارے بچے انجوائے کر لیں گے، اور ہم آگے گزر جاتے ہیں، اگلے جہان میں منتقل ہو جاتے ہیں۔ تو اس دنیا کی زندگی کے پیچھے ہم کیا اپنی زندگی کو فنا کو برباد کر رہے ہیں، ہمیں سوچنا چاہیے۔ تو دنیا کی زندگی کی حقیقت یہ ہے کہ یہ عارضی ہے۔ اب ایک ٹرم ہمارے درمیان مشہور ہے، دنیا دار انسان۔ یہ دنیا دار انسان کون ہوتا ہے؟ یہ اس شخص کو ہم کہتے ہیں کہ جو کہ دیندار نہیں ہوتا، پٹنگ اٹ ویری سمپلی، دیندار نہیں ہوتا۔ تو دنیا دار کو سمجھنے کے لیے دیندار کو سمجھ لیتے ہیں کہ دیندار کون شخص ہوتا ہے، کہ جس نے عبادتوں کو اپنایا ہوا ہوتا ہے، مرد ہے تو مسجدوں میں جا کر کے نمازیں پڑھ لیا کرتا ہے، اکثر نمازیں، دینی وضاقتہ اس نے بنائی ہوئی ہوتی ہے، چہرے پر داڑھی رکھی ہوئی ہے، یا لباس جو ہے وہ سنت والا لباس پہن رہا ہے، اور دینی تعلیم وغیرہ کو فوقیت دیتا ہے، دینی مجالس کے اندر آتا جاتا ہے، اس کو دیندار انسان کہتے ہیں۔ اسی طرح دیندار عورت، اس نے بھی پردہ اپنایا ہوا ہوتا ہے اور عبادتیں کر رہی ہوتی ہے، نفلیں پڑھ رہی ہوتی ہے، دینی مجالس کو سن رہی ہوتی ہے، دین کا علم حاصل کرنے کی کوشش کرتی ہے، تجوید سیکھنے سے شروع کرتی ہیں اکثر عورتیں، تو یہ دیندار کی تعریف ہوتی ہے۔ تو اس کا اپوزٹ کیا ہوا؟ دنیا دار۔ دنیا دار وہ شخص ہوتا ہے کہ جس کو ان چیزوں کی پرواہ نہیں ہوتی ہے، نماز مارے باندھے کی اگر پڑھ بھی لی امی کو دکھانے کے لیے، ابا کے پریشر میں آ کر کے، ورنہ وہ نماز پڑھنا نہیں چاہتا، اس کے پاس وقت نہیں ہوتا، وہ دینی مجالس میں بالکل بھی نہیں آنا جانا چاہتا، بہت مشکل سے کسی کو خوش کرنے کے لیے کسی کے پریشر کی وجہ سے ایک بار اٹینڈ کر لی تو سال میں بس ایک بار ہی ہوتا ہے، اس سے زیادہ اٹینڈ نہیں کرتا، ٹیلی ویژن کے اوپر فلمیں دیکھ رہا ہوتا ہے، ڈرامے دیکھ رہا ہوتا ہے، میوزک سن رہا ہوتا ہے، دوستوں یاروں کے ساتھ جو ہے وہ راتیں گزار رہا ہوتا ہے، اگر کسی کافر ماحول میں رہتا ہو تو شراب بھی پی رہا ہوتا ہے، فلمیں جا کر کے دیکھ رہا ہوتا ہے، ہر قسم کی اس طرح کی خرافات کے اندر انوالو ہوتا ہے، ایسے شخص کو دنیا دار کہتے ہیں۔ ایسا شخص جو اپنے معاملات کرتا ہے اس کے اندر بھی اس کو آخرت کی فکر نہیں ہوتی، دینی اصولوں کی فکر نہیں ہوتی، ایسے شخص کو ہم دنیا دار سمجھتے ہیں۔ اور اسی کے لیے دنیا کے طالب کا بھی لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ایسے شخص کو ڈسکرائب کیا. کیا فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرماتے ہیں الدنیا جیفتن، یہ دنیا مردار ہے. مردار اس جانور کو کہتے ہیں کہ جس کو ذبح نہ کیا گیا ہو شرعی طریقے سے، بلکہ جو کہ یا تو اپنی موت مر گیا ہو یا اس کو غلط طریقے سے کسی نے قتل کر دیا ہو، اب اس کو آپ کھا نہیں سکتے، وہ حلال نہیں ہوتا بلکہ وہ حرام ہوتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدنیا جیفتن وطالبوها کلاب، اور اس کا طالب، اس کی تمنا رکھنے والا، اس کے پیچھے بھاگنے والا وہ کتا ہے. وطالبوها کلاب، اس کا طلبگار کتا ہے. اب اس کے اوپر ہمارے مشائخ نے بڑی لمبی بات کری، فرمایا کہ مردار جانور کھانے والے تو اور بھی جانور مشہور ہیں، خصوصاً ان کے اندر کتے کے علاوہ کوا بھی مشہور ہے، کوا بھی مردار کھاتا ہے، گدھ بھی مشہور ہے کہ وہ بھی مردار کھاتا ہے. جہاں پہ کوئی ڈیڈ باڈی پڑی ہوئی ہو، چاہے جانور کی چاہے انسان کی، وہاں پر گدھ جمع ہو جاتے ہیں، ولچرز یہ جمع ہو جاتے ہیں کھانے کے لیے. تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو چھوڑ کر کے کتے کی کیوں مثال دی؟ کوے کی مثال کیوں نہیں دی؟ گدھ کی مثال کیوں نہیں دی؟ تو اس کے اوپر مشائخ نے لکھا، اس کی بڑی وجوہات سمجھ میں آتی ہیں. ایک وجہ اس کی یہ ہے کہ کوا جو ہوتا ہے وہ کسی مردہ کوے کو نہیں کھاتا. اگر کوئی کوا مر جائے تو دوسرا کوا آ کے اس کوے کو نہیں کھاتا، لیکن اگر کہیں کتا مر جائے تو دوسرا کتا آ کر کے اس کتے کو بھی کھاتا ہے. اسی طریقے سے ایک دنیا دار انسان وہ صرف دوسرے مخلوقات کو نہیں کھاتا، دوسرے انسانوں کا نقصان نہیں کرتا، بلکہ وہ جب لوٹنے پر آتا ہے تو وہ اپنے رشتہ داروں کو بھی لوٹتا ہے، وہ اپنے دوست احباب کو بھی لوٹتا ہے، ان کو بھی نہیں چھوڑتا. اس کے نزدیک رشتوں کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، اپنی جنس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، اپنے خیش قبیلے کی بھی کوئی اہمیت نہیں ہوتی. تو یہ دنیا دار جو ہے کتے کی طریقے سے اپنی ہی جنس کو نوچ کھاتا ہے، کسوٹ کھاتا ہے. اسی طریقے سے آپ ایک کوے کو مار دیں، تو ہم نے بچپن میں یہ کئی دفعہ دیکھا کہ جب ایک کوا مر جاتا ہے تو شور ہو جاتا ہے کووں کا، اور پھر کوے وہاں سے بھاگ جاتے ہیں، شور مچا کر کے وہاں سے بھاگ جاتے ہیں. تو مشائخ نے فرمایا کہ کوا مرے ہوئے کوے سے عبرت پکڑتا ہے. کووں کو بھگانا ہو، ایک کوے کو آپ مار دیں، سارے کوے وہاں سے بھاگ جائیں گے، لیکن کتا عبرت نہیں پکڑتا. کتے کو مار دیں تو یہ بھاگتا نہیں ہے، بلکہ یہ کوشش کرتا ہے کسی طریقے سے اس مرے ہوئے کتے کو آ کر کے کھانے کی، یہ عبرت نہیں پکڑتا مرے ہوئے کتے سے. اسی طرح دنیا دار انسان یہ عبرت بھی نہیں پکڑتا. اس کے سامنے کتنے امیر لوگ اس دنیا سے چلے گئے خالی ہاتھ، کچھ لے کر کے نہیں گئے. کتنے امیروں کا اتنا برا حال ہوا اس دنیا کے اندر کہ ان کا بڑھاپا عبرت انگیز بن گیا. پوری کی پوری ویسٹرن ورلڈ کی گواہ ہے کہ بوڑھوں کے ساتھ وہاں پر کیا سلوک کیا جاتا ہے، اور ہمارا جو ان کو فالو کرنے کا جذبہ ہے اس کی وجہ سے اب یہ حال ہمارے ملکوں کے اندر بھی شروع ہو چکا ہے. اب اولادوں کے لیے اپنے بوڑھے ماں باپ کے پاس ٹائم نہیں ہے اولادوں کے پاس، تو اولڈ ہومز جو ہیں وہ ہمارے ملکوں کے اندر مشرومز کی طرح سے پاپ اپ ہونے شروع ہو گئے، اور اس کو دیکھ کر کے ہم عبرت نہیں پکڑتے. ہم ابھی بھی اسی طریقے سے دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں جس طرح سے کہ ہماری پچھلی نسلیں یہ حرکت کر چکی ہیں، یہ غلطی کر چکی ہیں، ہم ان کی غلطیوں سے عبرت نہیں پکڑ رہے. تو یہی معاملہ جو ہوتا ہے کتے کا بھی ہوتا ہے کہ وہ بھی عبرت نہیں پکڑتا. اور فرمایا کہ جب کوئی شکار ملتا ہے تو کوے شور مچا کر کے دوسرے کووں کو جمع کر لیتے ہیں اور مل بانٹ کر کے اس شکار کو کھاتے ہیں، جبکہ اگر کتے کو کوئی شکار ملتا ہے تو وہ خاموشی کے ساتھ اکیلا جا کر اس کو ہڑپ کرنے کی کوشش کرتا ہے. بالکل اسی طریقے سے ایک دنیا دار انسان بھی جو ہوتا ہے وہ مل بانٹ کے کھانے پہ یقین نہیں رکھتا، بلکہ اکیلے چاہتا ہے کہ وہ اکیلے ہی ساری چیز ہڑپ کر جائے اور اپنے پارٹنر کو بھی حصہ نہ دینا پڑے اس کو. یہ دنیا دار کی کیفیت ہوتی ہے. اسی طریقے سے کوا دن میں مردار کو کھاتا ہے، لیکن جب رات آتی ہے تو گھونسلے میں جا کر کے آرام کرتا ہے، پیٹ بھر جاتا ہے اس کا. گدھ یہ بھی اسی حد تک مردار کو کھاتا ہے جب تک اس کا پیٹ بھر نہیں جاتا. گدھوں کے بھی گھونسلے ہوتے ہیں, وہ بھی گھونسلے میں جا کر کے آرام کرتے ہیں, لیکن یہ کتے کا کوئی گھر نہیں ہوتا. یہ اپنے شکار کو دن میں کھاتا ہے اور رات میں اس شکار کے اوپر پہرا دیتا ہے. بالکل اسی طریقے سے ایک دنیا دار انسان دن میں اپنے دفتر کے اندر سارا وقت لگاتا ہے, اپنی دکان کے اندر سارا وقت لگاتا ہے, اور رات کو بیٹھ کر کے پلاننگ کرتا ہے کہ کل میں نے مزید پیسے کیسے بنانے, مزید اپنے بزنس کو اپنی جاب کے اندر کیسے ترقی کرنی ہے. تو دن میں یہ دکان کے اندر ہوتا ہے اور رات میں دکان اس کے اندر ہوتی ہے, یعنی ہر وقت دکان کی فکر اس کے اندر چل رہی ہوتی ہے. اسی طریقے سے کوا یہ گوشت کھاتا ہے, ہڈی چھوڑ دیتا ہے. لیکن جو کتے ہوتے ہیں, اور کتے مانند دوسرے جانور ہوتے ہیں ہائناس جیسے, یہ بھی گوشت کھانے کے بعد ہڈی تک کو چباتے ہیں. اسی طریقے سے دنیا دار انسان کسی کے اوپر احسان کرتا ہے تو اس احسان کو پھر بعد میں جتلاتا بھی ہے. کسی کو قرض دیتا ہے تو پھر اس قرض کے اوپر سود در سود وصول کرتا ہے. خالی سود نہیں کہ خالی گوشت کھا لیا, بلکہ ہڈی تک چبا کر کے اس کو کہیں کا نہیں چھوڑتا. یہ سود والوں کی کیفیت ہوتی ہے. ایک دفعہ ایک سودی بینک میں کام کرنے والے ایک صاحب نے سارس کو بتایا کہ ہم جو بچپن میں سمجھتے تھے ٹی وی ڈرامے دیکھ کر کے کہ پاکستان کے اندر وڈیرے اور چودھری عوام الناس کے اوپر, غریبوں کے اوپر ظلم کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ ہمارا بینک غریبوں کے اوپر جتنا ظلم کرتا ہے نا, غریبوں پر نہیں بلکہ جو ہمارے کریڈٹ کارڈ ہولڈرز ہوتے ہیں, اتنا جتنا وہ ظلم ان کریڈٹ ہولڈرز کے اوپر کرتا ہے, وہ ان جاگیرداروں اور وڈیروں سے کئی گنا زیادہ ظلم ہوتا ہے, کئی گنا زیادہ ظلم ہوتا ہے, جو کہ یہ سود دینے والے بینکس اور سود دینے والے ادارے اور لوگ انسانوں کے اوپر کرتے ہیں, اور ہم اپنی مرضی سے کروا بھی رہے ہوتے ہیں. تو یہ جو مثال کتے کی ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دنیا دار انسان ایسا ہوتا ہے. اب الحمدللہ ثم الحمدللہ, یہاں پر جتنے حضرات بیٹھے ہوئے ہیں اور جتنی خواتین بیٹھی ہوئی ہیں یا دور سے سن رہی ہیں انٹرنیٹ کے اوپر, ان میں سے کوئی بھی دنیا دار کہلانے کے قابل نہیں ہے. الحمدللہ سارے کے سارے دیندار کہلانے کے قابل ہیں. جیسے پیچھے دیندار کی ہم نے تھوڑی سی تعریف بھی کری تھی, ڈیفینیشن کری تھی کہ ایسا شخص جو ہوتا ہے وہ دیندار ہوتا ہے. تو سارے ماشاءاللہ دیندار بیٹھے ہوئے ہیں, تو ہم دنیا دار کی باتیں ادھر کیوں کر رہے ہیں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ جیسے پچھلے ہفتے بات ہوئی تھی کہ ہم دین کے راستے کے اوپر آگے بڑھ رہے ہیں یا آگے بڑھنا چاہتے ہیں, لیکن ہم نے دنیا داروں کے ساتھ جو اپنی مشابہت ہے, اس مشابہت کو ختم کرنے کے اوپر محنت نہیں کری ہوتی ہے. تو اگرچہ کہ ہم دنیا دار نہیں ہوتے ہیں, اگرچہ کہ ہم دیندار ہوتے ہیں, لیکن ہمارے اندر ان تمام صفات کی مشابہت کسی نہ کسی درجے کے اندر موجود ہوتی ہے. اس دنیا کی محبت کو اپنے دل سے نکالنے کے اوپر ہم محنت نہیں کرتے ہیں, یہ ہماری بنیادی غلطی ہوتی ہے, یہ ہماری بنیادی غلطی ہے. اور یہ بنیادی غلطی, یہ اتنی سنگین غلطی ہوتی ہے کہ دین کے راستے کے اوپر بہت آگے جانے والا شخص بھی اس بنیادی غلطی کا علاج نہ کرنے کی وجہ سے بڑی آسانی سے گر جاتا ہے, بڑی آسانی سے لوٹ جاتا ہے اسی دنیا داری والی زندگی کے اوپر. اس کی سالوں کی محنت برباد ہو جاتی ہے, ضائع ہو جاتی ہے اس کی سالوں کی محنت, اسی وجہ سے کیونکہ دنیا کی محبت یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے. ابھی تک اس جڑ کو اپنے اندر سے ہم نے نہیں نکالا ہوتا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا اور فرمایا, من تشبہ بقوم فہو منہم, کہ جو جس قوم کے ساتھ مشابہت رکھتا ہے وہ انہی میں سے ہوتا ہے. اب اگر ہم ظاہری طور پر دیندار بن گئے ہیں لیکن باطنی طور پر ہمیں ابھی بھی دنیا داروں کے ساتھ مشابہت ہے, کتے کے ساتھ مشابہت ہے, تو اس حدیث مبارکہ کے مطابق جس کی تشریح ہمارے مشائخ نے کیا کری ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کا انجام اس قوم کے ساتھ ہوتا ہے. من تشبہ بقوم فہو منہم کا مطلب ہے کہ انجام اس کا اس قوم کے ساتھ ہوتا ہے. اگر عیسائیوں کی مشابہت اختیار کر کے رکھے گا وہ مسلمان موت نہیں مرے گا, عیسائیت کے اوپر موت مرے گا. ہندوؤں کے ساتھ مشابہت رکھے گا ایمان پر اس کا خاتمہ نہیں ہوگا, کلمہ نصیب نہیں ہوگا, اس کو ہندو مت کے اوپر جا کر کے مرے گا. اور یہ قوم کا لفظ یہاں پر کھلا ہے, مطلقاً ہے, کسی بھی قوم کے ساتھ مشابہت رکھے گا. تو اگر دنیا دار قوم کے ساتھ مشابہت رکھے گا, اس کا علاج نہیں کرے گا, تو انجام بھی ہمارا کہیں دنیا داروں کے ساتھ نہ ہو جائے. اس بات سے ڈرنے کی ضرورت ہے. تو اب چند مثالیں کہ دنیا دیندار لوگ کیا بڑی بڑی غلطیاں کر رہے ہیں. ایک لسٹ تو آپ کے سامنے پچھلے ہفتے رکھی تھی, ایک اور لسٹ جن مثالوں سے ہمیں واسطہ پڑتا ہے, ان مثالوں کو سامنے رکھ کر کے بہت دیندار لیکن چونکہ دنیا کی محبت اندر موجود ہوتی ہے, اس کا بیج اچھی خاصی اچھی حالت میں ہمارے دلوں میں موجود ہوتا ہے, اس وجہ سے ابھی بھی وی آر لوکنگ اپ ٹو پیپل ہو ہیو دنیا. وہ ابھی بھی ہمارے سامنے بزرگی کا معیار وہی لوگ ہیں. دین والے بزرگی کا معیار حقیقت میں نہیں ہے. بے شک ہم ان کے گن گاتے ہیں, یہ گن کس سے گاتے ہیں؟ گن زبان سے گاتے ہیں, زبان سے گن گا رہے ہوتے ہیں, دل میں ہم ان کے گن نہیں گا رہے ہوتے ہیں. تو ابھی بھی جو ہے نا ہم اپنی اپروول ریٹنگ, وہ ہوتا ہے نا 5 stars کہ جی آپ اپروول ریٹنگ کی 1 star پہ کلک کریں یا 2 stars یا 3 star 4 star, یہ اپروول ریٹنگ ہم اپنی کن سے لینا چاہتے ہیں؟ دنیا داروں سے لینا چاہتے ہیں, اللہ والوں سے نہیں اپروول ریٹنگ لینا چاہتے ہیں. کہ آپ مجھے بتائیں کہ میں دین کے اندر کچھ آگے بڑھا بھی ہوں کہ نہیں بڑھاؤں. بلکہ اگر دنیا دار لوگ ہمیں کچھ پریز کر دیں, اپریزل دے دیں, ہماری تعریف کر دیں, تو اس کے ہم زیادہ متمنی ہوتے ہیں, ہمارے دلوں کے اندر شگوفے پھوٹنا شروع ہو جاتے ہیں. گورے صاحب نے تعریف کر دی, حتیٰ کہ دین کا بھی اگر ہم نے جھنڈا بلند کر دیا گورے صاحب کے سامنے, تو ساری قوم واہ واہ کرنی شروع ہو جاتی ہے. کیونکہ اصل میں ہم گورے صاحب کے اپروول چاہتے ہیں, وہ ہمارے یہاں بزرگی کا معیار ہے, وہ ہمارے یہاں عزت کا معیار ہے. دین کو پریزنٹ بھی جتنا اچھی انگریزی میں کیا جائے اتنا زیادہ ہمیں پسند آتا ہے, کیونکہ انگریزی ہمارے یہاں معیار ہے. تو یہ دنیا کی محبت ہے, اس دنیا کی محبت کا علاج نہیں کیا ہوتا. ایک اور غلطی پچھلے ہفتے بات ہوئی تھی کہ ہم دنیاوی اعلی تعلیم کو کمپرومائز نہیں کرنا چاہتے. اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں تھا کہ اپنے بچوں کو آپ تعلیم نہ دلوائیں, مطلب اس کا یہ تھا کہ اس تعلیم کی جو مضرتیں ہیں, جو خرابیاں ہیں, ان خرابیوں کو سمجھ کر کے تعلیم دلوائیں, ان کی برائیوں سے بچنے کا انتظام کریں. اسکول سسٹم کے اندر جو بیماریاں ہیں, جو برائیاں ہیں انہیرنٹلی, جو کہ انہی نے جنہوں نے اس اسکول سسٹم کو اسٹیبلش کیا ہے, انہی کے قوم کے افراد نے ان برائیوں کو کھول کھول کر کے بیان کیا ہے. وہ یہاں تک انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے, اپنے لیکچرز میں بتاتے ہیں کہ یہ اسکول سسٹم جو کچھ سالوں پہلے اسٹیبلش ہوا ہے دنیا کے اندر, 400 سال پہلے یہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا تھا ایون یورپ کے اندر. ہمارے یہاں تو یہ 100-150 سال پہلے ایگزسٹ نہیں کرتا تھا. یہ جو سسٹم بنایا گیا ہے یہ اتنا برا سسٹم ہے کہ اس کو آپ ریفارم کر ہی نہیں سکتے. یہ ریفارمیشن کے خلاف ہے یہ سسٹم. اس کی بنیاد ہی ان چیزوں پہ اٹھائی گئی ہے کہ آپ اس کی ریفارمیشن کی کوشش کریں گے تو بنیاد ہی غلط ہے اس کی. آپ اوپر سے چند جس کو کہتے ہیں نا فیشل چینجز, کاسمیٹک چینجز کر کے اسکول سسٹم کی برائیوں سے ایکچولی بچ نہیں سکتے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کچھ کریکولم چینج کر دیں گے, کچھ کتابیں چینج کر دیں گے, کچھ نظام چینج کر دیں گے, کچھ ٹیچر چینج کر دیں گے تو ساری برائیوں سے بچ جائیں گے. ساری برائیوں سے بچ ہی نہیں سکتے اس سسٹم کی. چند برائیوں سے آپ بچیں گے لیکن وہ بھی ایسے ہی ہوگا کہ وہ بھی کسی نہ کسی طریقے سے کور اپ ہو جائے گی. لیکن ہمارا یہ حال ہے کہ ہم اس اسکول کی تعلیم کو کسی حال کمپرومائز نہیں کرنا چاہتے. بڑا کمپرومائز تو دین کی دور کی بات. اگر کوئی بہت بڑا دینی مسئلہ سامنے آ جائے نا اور سامنے بچے کا امتحان ہو, ہم کہتے ہیں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, بچے کا امتحان ہے, اب وہ کیسے کوئی اور کام کر سکتا ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ایگزامینیشن قریب ہو اور بچہ کوئی دین کا کام کر لے اور بچہ کوئی اللہ والوں کی مجلس میں چلا جائے اور بچہ کوئی کسی بڑے کی بتائی ہوئی کوئی خدمت کر لے, کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا تو امتحان ہے. اور کہنے والا اس طریقے سے کہتا ہے اور سننے والا فوراً اس کے اوپر کہتا ہے بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ امتحان کے دوران کچھ ہو سکے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, کیونکہ امتحان میں اس کے اگر مارکس اچھے نہیں آئے سب کچھ ختم ہو جائے گا, کچھ بھی نہیں باقی رہے گا. کیسے ہو سکتا ہے کہ امتحان اور آخرت اور دین اور یہ ساری چیزیں ایک ساتھ چل سکیں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اس کا. چاہے کہنے والا کوئی بھی ہو, کوئی بھی کام اسائن کیا جا رہا ہو, ایسے ہم اس کو رد کر دیتے ہیں کہ کسی چیز کی کوئی وقت نہیں ہمارے سامنے, کسی چیز کی کوئی وقت نہیں ہے اس سکول کے امتحان بدبخت کے سامنے. اور گھرانہ, سید گھرانہ, انتہائی دیندار گھرانہ, ہر ایک کی تہجد ہوتی ہے اسی گھرانے کے اندر, لمبے لمبے مراقبے کر رہے ہوتے ہیں, بڑی بڑی نفلیں پڑھ رہے ہوتے ہیں, دھنا دھن وظیفے پڑھ رہے ہوتے ہیں, اور اگر حج عمرے کی توفیق ہوتی ہے حج عمرے بھی خوب کر رہے ہوتے ہیں, لیکن اسکول کا امتحان یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہینڈز آف, ہینڈز آف, خبردار جو تم نے کچھ کوشش کری ہو میرے بچے کی اسکولنگ کے اوپر, میں سب کچھ قربان کر دوں گا, اسکولنگ کو کی ذرا سی چیز بھی قربان نہیں کر سکتا, پوری اسکولنگ کو قربان کرنے کا تو ہم کہتے بھی کسی کو نہیں ہے, ایک امتحان قربان نہیں کر سکتا, ایک پرچہ قربان نہیں کر سکتا. اور ہم کہتے ہیں کہ کوئی دنیا کی محبت میرے اندر نہیں ہے, میرے اندر کہاں سے دنیا کی محبت آ گئی؟ یہ حال ہے کہ بچوں کے ہم نے ٹارگٹس بنائے ہوئے ہوتے ہیں کہ تم نے بیٹا اس جگہ پر ایڈمیشن لینا ہے, فلانی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا ہے, اور اگر بچے کے مارکس ایسے نہیں آئے ہوتے یا وہ انٹری ٹیسٹ کے اندر فیل ہو جاتا ہے, ماں باپ اور بچہ دیوانے ہو جاتے ہیں, ایسی ایسی حرکتیں شروع کر دیتے ہیں جو کہ ایک نارمل انسان سے ایکسپیکٹ ہی نہیں کی جا سکتی. بھئی کیا ہو گیا, کیا ہو گیا آپ کو؟ بھئی ایڈمیشن نہیں ہوا فلانی جگہ پر. کیا مطلب ایڈمیشن نہیں ہوا؟ تو ایڈمیشن نہیں ہونے کے اوپر یہ کرتے ہیں؟ تو ایک دنیا دار گھرانے سے تو پھر توقع بھی کی جا سکتی ہے, لیکن دیندار, اور اتنے دیندار کہ آپ کو اپنی دینداری پہ شبہ ہونے لگے کہ آپ کی تو کچھ ہے ہی نہیں, آپ تو ہے ہی نہیں دیندار جتنا یہ لوگ دیندار ہیں, اتنا زیادہ حدود کو کراس کر لیتے ہیں ہم. دیندار گھرانوں کی بات ہو رہی ہے, دنیا دار کی تو ہم بات ہی نہیں کر رہے. اسی طریقے سے ہر وقت پیسہ بنانے کی سوچ, ہر وقت پیسہ بنانے کی سوچ. اللہ تعالیٰ نے اچھی جاب دی ہوتی ہے, اچھا رزق دیا ہوتا ہے, کھلا ہاتھ دیا ہوتا ہے, نہ اس کو اپنی ذات پہ خرچ کر رہے ہوتے ہیں, نہ اپنے بیوی بچوں کے اوپر خرچ کر رہے ہوتے ہیں, اس طریقے سے زندگی گزار رہے ہوتے ہیں جیسے کہ اللہ نے کچھ دیا ہی نہیں ہے. کم سے کم خرچ کرنا, کم سے کم خرچ کرنا اپنی ذات کے اوپر, اپنے بچوں کے اوپر, کس دن کے لیے بچا کے رکھ رہے ہیں؟ جب بوڑھے ہو جائیں گے اس کے بعد کہیں گے بچے, بچوں کو بھی اگر یہی ذہنیت ٹرانسفر کر دی تو انہوں نے بھی زندگی ایسی گزارنی ہے اپنی. تو اعتدال میں خرچ بھی کرنا ہوتا ہے, اپنے اوپر, اپنی اولادوں کے اوپر, اپنے بیوی بچوں کے اوپر, اپنی گاڑی کے اوپر, اپنے گھر کے اوپر خرچ کرنا ہوتا ہے. لیکن ہم میں سے اکثر یہ ہر وقت کی سوچ دو اور دو چار, کس طرح سے اور انویسٹمنٹ کر لوں, کس طرح سے اور بزنس, ایک نیا بزنس کھول لوں, چار بزنس پہلے چل رہے ہیں وہ سنبھل نہیں رہے, پانچواں بھی کھول لوں, چھٹا بھی کھول لوں. دن میں بھی یہی سوچ, رات میں بھی یہی سوچ. اللہ تعالیٰ نے اتنا رزق دیا ہوتا ہے, اتنی عزتیں دی ہوتی ہیں, لیکن اور بنانا, اور بنانا, اور بنانا. اسی طریقے سے عورتوں کا معاملہ, ہر وقت زیور کی فکر, فلانی جگہ اچھا وہاں پر ایک سونے کی دکان کھلی ہے, چلو بھی چلو جا کر کے دیکھتے ہیں. ہمیں بتایا گیا کہ یہ جو سونے کی دکان ہے یہاں پہ سارے آتے ہیں ادھر, کیونکہ یہاں پہ سب سے اچھے ڈیزائن والا سونا سونے کے زیور ملتے ہیں. ہر وقت اسی قسم کی فکر, اور سونا جمع کرنا ہے, اور سونا جمع کرنا ہے, اور سونا جمع کرنا ہے. بیٹیوں کی شادی ہو رہی ہے تو اتنا سونا دینا ہے ان کو, اتنے سونے کے بغیر تو تصور ہی نہیں ہے شادی کا. یہ کیا کلچرز ہیں یہ, اور اس کے اوپر دینداری کا ٹھپا ہمارے ہمیں اپنے اوپر لگانا ہوتا ہے کہ جی ہم تو بہت دیندار ہیں. یہ دینداری نہیں ہے, یہ شدت محبت ہے دنیا کی, دنیا کی شدید ترین محبت ہے. اس محبت سے توبہ کرنی ہوگی, ورنہ ہمارا انجام جو ہے وہ دنیا داروں کے ساتھ کر دیا جائے گا. تو بھائی اگر واقعی دیندار بننا ہے اور دینداری پر خاتمے بھی کروانا ہے نا, تو ان چیزوں کو چھوڑنا پڑے گا, اور ان لوگوں کے ساتھ اپنا وقت لگانا پڑے گا, اپنی چاہتیں ان لوگوں کے اوپر لگانی پڑیں گی کہ جو کہ آخرت کی تعلیم دیتے ہیں, جن کی زندگی آخرت کے لیے گزر رہی ہے. یہ صرف فقط اعمال سے نہیں آتی دینداری. اگر دنیا کی محبت دل کے اندر اتنی بسی ہوئی ہے, اتنی گھسی ہوئی ہے, ان اعمال کی پھر کوئی ڈیوریبلٹی نہیں ہوتی ان کے اندر, یہ انجور نہیں کر سکتے مشکل حالات کو. اسی وجہ سے اس دور کے اندر یہ چیز بہت کھل کر کے سامنے آ رہی ہے کہ اتنے دینداری کے باوجود ہم اپنے علماء اور مشائخ کے اوپر اعتماد کرنے سے سراسر قاصر ہو چکے ہیں. ہم اعتماد نہیں کرتے اپنے مشائخ کے اوپر, اپنے علماء کے اوپر, بلکہ جہاں پر اعتماد کی باری آتی ہے نا, وہاں پر ہم نے اعتماد دنیا والوں کے اوپر ہی کرنا ہوتا ہے. جہاں سے چار پیسے کی ذرا ہوائیں آتی ہوئی ہمیں دکھائی دیتی ہیں, خوشبوئیں آتی ہوئی سنگھائی دیتی ہیں نا, ہمارا اعتماد انہی لوگوں کے اوپر ہوتا ہے. اور اسی وجہ سے بڑی تیزی کے ساتھ دیندار لوگ علماء اور مشائخ کو چھوڑ رہے ہیں, بڑی تیزی کے ساتھ علماء مشائخ کا ساتھ چھوڑ رہے ہیں اور دنیا والوں کے ساتھ جا رہے ہیں, اور سمجھ یہ رہے ہیں کہ ہم تو دیندار بن چکے ہیں, اب دنیا والوں کے ساتھ جانے کے باوجود ہمارا دین برقرار رہے گا. یہ دھوکہ ہے, یہ دین برقرار نہیں رہے گا. اعمال بھی کچھ عرصے میں چھوٹ جائیں گے, اور اگر اعمال نہیں بھی چھوٹے تو دل سے ایمان رخصت ہو جائے گا, عقائد خراب ہو جائیں گے, اور انسان الحاد کا شکار ہو جائے گا. اسی وجہ سے ہم نے پچھلے دنوں اتنی زیادہ الحاد کے اوپر بات کری ہے. اللہ جزائے خیر دے مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ کو کہ انہوں نے اس کے اوپر جو کلام کیا, جو بات لکھی, اپنی پوری کی پوری کتاب اس کے اوپر شائع کری, اس میں بالآخر ہمیں وہ دلائل مل گئے, وہ شورٹی مل گئی کہ ایک الحاد پہ کا شکار ہو جانے والا انسان وہ نمازیں پڑھ رہا ہوتا ہے, روزے رکھ رہا ہوتا ہے, حج عمرے کر رہا ہوتا ہے, صدقے خیرات کر رہا ہوتا ہے, لیکن مسلمان نہیں ہوتا ہے, لیکن وہ مسلمان نہیں ہوتا ہے, وہ کافر ہو چکا ہوتا ہے. اور یہ صرف اسی صورت میں ہوتا ہے کہ جب انسان اپنے علماء مشائخ کے اوپر اعتماد کرنا چھوڑ دیتا ہے, اور اپنے بلبوتے کے اوپر سمجھتا ہے کہ وہ دین کے اوپر قائم رہ سکے گا, اور دینی اعمال کر کر کے وہ کامیاب ہو جائے گا, دنیا کے اندر بھی ایمان والا رہے گا, اور اس کو موت بھی ایمان کے اوپر ہی آئے گی. ایسا نہیں ہوتا, ایسا نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے, زندگی میں بھی ایمان پر قائم رکھے, اور موت بھی ایمان کے ساتھ عطا فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ایک بات پکی ٹھکی ہے, ہمارے حضرت اکثر یہ جملہ فرمایا کرتے ہیں کہ جس نے اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ سے دوستی لڑانے کی کوشش کری, دوستی لگانے کی کوشش کری, تو یہ ہو نہیں سکتا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو اپنے دشمنوں کے ساتھ کھڑا کر دیں. تو دوستی لگانے کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم اپنی خواہشات کو پست کریں اور جو ہمارے اکابرین مشائخ ہمیں کرنے کو کہہ رہے ہیں تو ان کو کرنے کی کوشش کریں، یہی ہماری کوشش ہوتی ہے. تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری مدد فرمائے. تھوڑی دیر کے لیے اس مراقبے کی مشق کر لیں، آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو چکا لیں، دنیا جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کر اللہ تعالیٰ کی یاد میں ڈوب جائیں. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. ملے خاک میں اہل شاں کیسے کیسے، مکی ہو گئے لا مکاں کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. اجل نے تو کس راہ ہی چھوڑا ندارا، اسی سے سکندر سا فاتح بہارا. ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دھارا، پڑا رہ گیا بس یوں ہی ٹھاٹ سارا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. یہاں ہر خوشی ہے مبدل بے صد غم، جہاں شادیاں تھیں وہاں اب ہے ماتم. یہ ہر طرف انقلابات عالم، تیری ذات ہی میں تغیر ہے ہر دم. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا. بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے بالا، ہو سجدھج نرالی ہو فیشن نرالا. جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. یہ دنیا فانی ہے محبوب تجھ کو، ہوئی واہ کیا چیز مرغوب تجھ کو. نہیں عقل اتنی بھی مجذوب تجھ کو، سمجھ لینا اب چاہیے خوب تجھ کو. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دعا کریں جی سبحان ربی العلی الوہاب. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اے کریم آقا، ہم تیرے عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما، ہماری نگاہوں کو پاک فرما،
ہمارے دلوں کو صاف فرما، چاہے نہ چاہے سر کے بالوں سے پکڑ کر نیک بنا، اے اللہ نفس و شیطان کے مکر و فریب سے ہماری حفاظت فرما، حاسدین کے حسد سے حفاظت فرما، شر پسندوں کے شر سے حفاظت فرما، اے اللہ برے انجام سے ہماری حفاظت فرما، دنیا کی محبت سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ ہر قسم کی چھوٹی بڑی روحانی بیماریوں سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ گناہوں کے ماحول سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ علم حاصل ہونے کے بعد جہالت کے کاموں سے حفاظت فرما، اے اللہ ہدایت کا راستہ مل جانے کے بعد گمراہی کے راستے پہ چل پڑنے سے حفاظت فرما، اے اللہ دین کے راستے کے اوپر آگے بڑھنے کے بعد دوبارہ دنیا کے راستے پر پڑ جانے سے حفاظت فرما، اے اللہ برے انجام سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے اہل و عیال کی حفاظت فرما، اے اللہ ہماری اولادوں کی حفاظت فرما، آنے والی نسلوں کی حفاظت فرما، اے اللہ دنیا کی محبت ہمارے دلوں سے دور فرما، اے اللہ اپنی رحمت کی نگاہ ڈال کر کے دنیا کی محبت کو ہم سے دور فرما، اے اللہ گناہوں کی نجاست کو ہم سے دھو فرما، اے اللہ عافیت والا معاملہ فرما، عفو درگزر والا معاملہ فرما، اے اللہ تیرا بندہ چاہتے ہیں، اے اللہ گناہ گاری کی زندگی سے تنگ آ چکے ہیں، تجھ سے دور بھاگ بھاگ کر کے اے اللہ تنگ آ چکے ہیں، اے اللہ ذلت و رسوائی ہمارے اوپر چھا چکی ہے، اے اللہ اس ذلت و مسکنت سے ہمیں نجات عطا فرما، اے اللہ اپنی طرف رجوع کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنا بندہ بننے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ بندگی کی عزت نصیب فرما، اے اللہ طاعات کی لذت نصیب فرما، اے اللہ گناہوں کی لذت کو ہم سے دور فرما، اے اللہ گناہوں کے بہانے ڈھونڈنے سے ہمیں محفوظ فرما، اے اللہ عقل سلیم عطا فرما، قلب سلیم عطا فرما، اے اللہ گناہوں سے سچی پکی توبہ کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ نیک بننا آسان فرما، گناہوں کو چھوڑنا آسان فرما، اے اللہ نفس مطمئنہ نصیب فرما، اے اللہ قلب سلیم نصیب فرما، اے اللہ دنیا کی عذاب کے عذاب سے بھی محافظ حفاظت فرما، اے اللہ قبر کے عذاب سے بھی حفاظت فرما، اے اللہ روز محشر کی سختیوں سے حفاظت فرما، اے اللہ ایک لمحے کے لیے بھی جہنم کے عذاب سے ہم سب کی حفاظت فرما، اے اللہ ہم سب کے جان مال عزت آبرو ایمان کی حفاظت فرما، اے اللہ عبادات کو اپنی رحمت سے قبول فرما، اے اللہ مل بیٹھنے کو اپنی رحمت سے قبول فرما، اے اللہ جنہوں نے بھی اس کا انتظام کیا اپنا گھر پیش کیا، اے اللہ اپنی صلاحیتیں اپنا وقت پیش کیا فکر پیش کری، اے اللہ اس کے بدلے ان کو اپنی محبت نصیب فرما، اے اللہ ہر قسم کی دنیاوی اور اخروی پریشانیوں سے محفوظ فرما، اے اللہ ہم سب کو دین کی خدمت کے لیے قبول فرما، اے اللہ ہمارے ساتھ عافیت و عفو درگزر والا معاملہ فرما، اے اللہ ہماری طرف سے ہمارے مشائخ کو، ہمارے والدین کو، ہمارے بزرگوں کو، اساتذہ کرام کو بہترین اجر عطا فرما، اے اللہ ہم سب کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا، اے اللہ ہمارے چھوٹوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا، اے اللہ ہر قسم کی برائی سے شر سے حفاظت فرما، اے اللہ عافیت والا معاملہ فرما، اے اللہ جو کچھ کہا گیا سنا گیا، اے اللہ اس میں جو بھی خیر کی بات تھی وہ آپ کی طرف سے تھی، اے اللہ جو بھی برائی تھی وہ ہماری طرف سے تھی، اے اللہ ہماری غلطیوں کو کوتاہیوں کو معاف فرما، اے اللہ کسی بھی بات کو ہم میں سے کسی کے بھی خلاف بطور حجت کے استعمال نہ فرما، اے اللہ سب کے لیے خیر کے لیے استعمال فرما، اے اللہ ہم سب کے لیے خیر کے فیصلے فرما، اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.